میرا روزہ ہے. فرمایا نہیں, روزہ تمہارا باطل ہو چکا ہے, تمہارے شکم میں تو گوشت ہے. اور پھر اللہ کے رسول نے کچھ ایسا کیا کہ اس نے قے کی تو دیکھا واقعی گوشت تھے اس کی میدے کے اندر, تو اس نے کہا یہ تو میں نے کھائے نہیں ہے. فرمایا نہیں کھائے تو نہیں تم نے گوشت, لیکن تم نے اپنے بھائی کی غیبت کی ہے. اور بھائی کی غیبت کرنا, مسلمان بھائی کی غیبت کرنا, اس کی ڈیڈ باڈی میں سے کھانے کے برابر ہے. اچھا میں ذرا سا ایک جگہ پہ رکوں گا, دیکھیے جو اللہ کے رسول نے اس کے سامنے کر کے دکھایا, اور یہ روایت ایسی روایت ہے کہ اس کو سب آپ نے سنا بھی ہے بچپن سے, میں نے بھی سنا ہے, آپ نے بھی سنا ہے, اچھی روایت, مستند روایت ہے. میں آپ سے صرف ایک بات عرض کر رہا ہوں, اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی دین پہ صحیح عمل کرے تو اس کا جسم بھی اچھا ہو جائے گا, اور اگر کوئی دین پہ صحیح عمل نہیں کرے تو وہ سمجھتا رہے گا کہ شاید میں صحیح چل رہا ہوں, صحیح نہیں چلے گا, مشکلات آئیں گی اس کے لیے. اب یہ ہے کہ وہ کس طریقے سے اپنی زندگی گزار رہا ہوگا, یہ تو اللہ جانتا ہے. وہ جو ہمارے بھائی میڈیکل اسٹور چلانے والے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ بعض اوقات ایسا آدمی اترتا ہے دکان میں, آتا ہے کہ جس کو دیکھ کر لوگ دور سے خواہش کریں, آرزو کریں کہ یار ایسا ہوتا تو کیا بات تھی, اور پھر جب وہ اپنے لیے میڈیسنز مانگتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ خدا عذاب میں زندگی گزار رہا ہے. دیکھنے میں تو بڑا ٹپ ٹاپ کا لگ رہا ہے, اور گاڑی بھی زبردست, اور لباس بھی ایسا, اور ریپوٹیشن وغیرہ سب کچھ, لیکن جب وہ اپنے لیے دوائیاں مانگتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ بھائی یہ کس دنیا میں زندگی گزار رہا ہے. تو یہ تو خیر ایک سائڈ کی بات تھی کہ دین کا اثر ہمارے جسم پہ بھی ہوتا ہے. اس میں چائنیز پتہ نہیں کتنی میڈیسن کے رولز ہیں, یہ ہیں وہ ہیں, میں اس میں نہیں جاؤں. میں تو یہ دیکھوں کہ بھائی اللہ کے رسول نے کیا کیا, ایک حقیقت کو لوگوں کے سامنے آشکار کیا, دیکھو تم نے یہ کیا تھا, اس کا نتیجہ یہ نکلا, اور یہ اس کا ثبوت ہے. تو اللہ کے رسول کا تربیت کا ایک انداز تھا, اور تربیت کے انداز میں وہ یہ کرتے تھے کہ جن باتوں کو وہ بیان کرتے تھے اس کی حقیقت کو لوگوں کو دکھا دیا کرتے تھے. ان کا بھی اور ان کے اولاد طاہرہ کا طریقہ بھی یہی تھا. تو آپ نے وہ یقیناً وہ روایت سنی ہوگی جس میں امام معصوم نے کہا کہ ما اکثر الزجیج و اقل الحجیج, چیخنے چلانے والے کتنے زیادہ ہیں اور حج کرنے والے تو بہت کم ہیں. پھر جو اس آدمی کو دیکھا تو دکھایا تو اس نے دیکھا کہ میدان جو ہے وہ جانوروں سے بھرا پڑا ہے, کہیں کہیں انسان بھی ہیں اس کے اندر. تو ایک طریقہ یہ ہوتا تھا, وہ حقیقت دکھا دیا کرتے تھے. اچھا اب ہر جگہ ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ ہر ایک کو حقیقت دکھائیں, ہر ایک آدمی شاید اس کا اہل بھی نہیں تھا کہ حقیقت دکھاتے. تو وہ کیا کرتے تھے کہ بعض اوقات اپنی گفتگو میں ایسے اشارے دیتے تھے جس سے ان کا اعتماد, ان کا یقین سامنے آ جاتا تھا کہ ہاں بھائی یہ کچھ اور معاملہ ہے یہاں پر. اب ایک مشہور میں واقعہ بہت زیادہ عرض کیا کرتا ہوں کہ مثلا اللہ کے رسول نے جب اپنی کسی زوجہ سے کہا کہ فلاں چیز میں سے صدقہ دے دو, کھانے کی کوئی چیز تھی کہ اس میں سے صدقہ دے دو, تشریف لے کے گئے گھر, زوجہ سے پوچھا آپ نے صدقہ دیا, انہوں نے کہا کہ میں نے صدقہ دیا اور کچھ بچ گیا ہے. جیسے ہی انہوں نے کہا کہ میں نے صدقہ دیا ہے کچھ بچ گیا ہے, اللہ کے رسول نے کہا کہ جو دیا ہے وہی بچ گیا ہے, جو اللہ کو دیا ہے وہی بچ گیا ہے, یہ جو ہم نے اپنے پاس رکھا ہے یہ ختم ہو جائے گا, جو ہم نے اللہ کو دیا ہے وہ بچ گیا ہے. اچھا اب میں آپ سے پوچھوں گا کہ بھائی کیا اللہ کے رسول مبالغہ کرتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ نہیں, حق کے سوا کچھ نہیں بولتے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. تو اللہ کے رسول نے کیا کیا, اس ایک جملے سے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی کہ دیکھو اگر تم یہ چاہتے ہو تمہاری چیزیں بچ جائیں, اللہ کے حوالے کرنا سیکھو. اور خدا نے قرآن کریم میں فرمایا تھا ما عندکم ينفد وما عند الله باق, جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا, جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا. اب یہ وہ فیکٹس ہیں جو اللہ کے رسول لوگوں کو مختلف طریقوں سے سکھایا کرتے تھے. اچھا اب ہمارے سامنے مسئلہ کیا ہے؟ ہمارے سامنے ایشو یہ ہے کہ ہم نے یہ باتیں سنی تو ہیں, اپنی لائف میں امپلیمنٹ نہیں کرتے, لائف میں امپلیمنٹ نہیں کرتے. اب میں ایک مثال آپ کی خدمت میں اور عرض کروں گا, درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر, محمد و آل محمد و عجل فرج. سادہ سی ایک بات جو ہر روز ہوتی ہے ہم لوگوں کے ساتھ, بھائی میں نماز پڑھنے کھڑا ہوا, اچانک میرے دماغ کے اوپر مختلف افکار خیالات, وہ بزنس پلان جو میں زندگی میں کبھی نہیں سوچ پایا تھا اچانک آنا شروع ہو جاتا, وہ کام کی مشکلات کہ جو میں 25 دفعہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھتا مجھے نظر نہیں آتی, اچانک دماغ میں آتی ہیں کہ یہ مشکل بھی ہے یہاں پر, پتہ نہیں کس سے ملنا ہے مجھے. اچھا جیسے ہی نماز پڑھ کے فارغ ہوں گا وہ سب غائب ہو جائے گا, میں وہی ہوں گا جو پہلے تھا. اس وقت آتی ہیں, اچھا اب سوال یہ ہے میں کنٹرول کیسے کروں؟ کنٹرول کرنے کا ایک بہت آسان نسخہ اس طرح سے ہے کہ جیسے ہی کوئی چیز میرے دماغ میں آئے میں اس سے یہ کہوں کہ جو کچھ بھی دماغ میں آ جائے خدا سے زیادہ اہم نہیں ہے، اور جو کچھ بھی دماغ میں آیا ہے اس کا چلانے والا مالک بھی خدا ہی ہے۔ بزنس کا خیال آیا نا، میں نہیں چلا رہا ہوں خدا چلا رہا ہے، ابھی خدا کو سوچوں۔ یہ خیال آیا کہ بچہ گر نہ جائے کہیں، تو اپنے ذہن سے سوچوں جو بچہ گرے گا یا نہیں گرے گا اس کو سنبھالنے والا بھی خدا ہے، اپنے آپ کو پریشان نہ کروں، نماز پڑھوں ابھی۔ تو جو چیز بھی دماغ میں آئے اپنے آپ سے کہے جو بھی چیز ذہن میں آ رہی ہے خدا مالک ہے، اس سے زیادہ طاقتور ہے کہ میں سنبھال پاؤں، خدا خدا ہے۔ اور پھر اپنے آپ کو کنونس کرے، اچھا ہم جیسے لوگوں کے ذہن میں اور کیا چیزیں آتی ہیں، کہتی ہیں ٹائم نہیں ہے، وقت نہیں ہے، زندگی مشغول ہے، ٹائم سنبھالنا اس لیے زیادہ دیر نہیں لگا سکتا۔ تو اپنے آپ کو فوراً کیا کہے، فوراً یہ کہے کہ اس سے اچھی ٹائم کی انویسٹمنٹ کوئی ہو بھی نہیں پائے گی۔ میں جو نماز میں ٹائم انویسٹ کر رہا ہوں نا، اس سے اچھی انویسٹمنٹ نہیں ہو پائے گی۔ کیوں؟ مثال کے طور پر اللہ کے رسول نے کہا تھا جو خدا کو دے دو وہ بچ جائے گا، تو میری ابدی زندگی آخرت کی زندگی میں اس سے بڑا کوئی اچھا ٹائم نہیں آئے گا جو میں خدا کو دوں گا۔ تو اس طرح سے سوچے، اب اس طرح سے جب اس کو سوچنے کی پریکٹس ہو جائے تو اپنی لائف کو بھی ایسی سوچے، اپنی زندگی کو بھی ایسی سوچے کہ میں زندگی کس کے لیے گزاروں، دنیا کے لیے گزاروں یا آخرت کے لیے گزاروں؟ جبکہ دنیا کے بارے میں مجھے ایک اصول 100% پتا ہے، اس میں ہمیشہ نہیں رہوں گا، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ اور میں معمولاً عرض کیا کرتا ہوں کہ دنیا کی ساری حقیقتوں کا کوئی منکر ہوتا ہے، کافر ہوتا ہے، کافر ہوتا ہے انکار کرنے والا، جانتا ہے بوجھتا ہے انکار کرتا ہے۔ تو خدا کا منکر ہوتا ہے، نعوذ باللہ، نبی کا بھی انکار کرنے والے مل جاتے ہیں، امامت کے انکار کرنے والے مل جاتے ہیں، صرف ایک حقیقت ہے جس کا کوئی منکر نہیں ہوتا، وہ یہ کہ دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا، یہاں پہ مرنا ہے۔ تو انسان اگر ان حقیقتوں کو اپنے ذہن کے اندر لانا شروع کرے اور ان کے اوپر پلاننگ کرنا شروع کرے تو پھر وہ یہ دیکھتا ہے کہ نہیں، پھر دنیا کی محبت کم کی جا سکتی ہے، پھر دنیا کی محبت سے چھٹکارا کیا جا سکتا ہے۔ اور اس سلسلے میں جیسے ہی وہ یہ کام کرتا ہے تو پھر اس کے کچھ نتائج بھی آتے ہیں۔ اب میں ایک اور مشکل کی طرف اشارہ کروں گا اور اس کے حل کی طرف جانے کی کوشش کروں۔ ہم لوگوں کے ساتھ ایک اور مشکل یہ ہو گئی ہے، ہمارے نفس نے عذر بنانے کا سمجھنے پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے۔ جو بات آپ کہیں گے نفس کے پاس اس کا کوئی ایکسکیوز موجود ہے۔ تو مثلا میں اپنے آپ سے کہوں گا کہ دیکھو نفس، دنیا پرستی سے بچنا ہے، تو میرا نفس کہے گا شاید دوسرے لوگ ہوں گے دنیا پرست، میں نہیں ہوں کم سے کم۔ اچھا بھائی تم کیوں دنیا پرست نہیں ہو؟ میں مولوی ہوں، میں تو یہ کرتا ہوں، میں تو وہ کرتا ہوں، میں دنیا پرست نہیں ہوں گا۔ اب جس کو ہاتھ لگاؤ کوئی بات کہو وہ فوراً اس کا نفس یہ کہے گا کوئی اور ہوگا، میں نہیں ہوں گا۔ تو بھائی یہ تو بات صحیح ہے کہ اللہ کرے کہ یہی ہو کہ کوئی اور ہو، آپ نہ ہو، لیکن اس کا کوئی ثبوت بھی تو ہونا چاہیے۔ ثبوت کیا ہے؟ جب دنیا پرستی ہوتی ہے تو کیریکٹر میں ایک ریفلیکشن آتی ہے، اور جب دنیا پرستی نہیں ہوتی تو پھر کیریکٹر میں ایک اور ریفلیکشن آتی ہے۔ آپ اپنے کیریکٹر کے اندر وہ ریفلیکشن ڈھونڈیں جو دنیا پرستی چلی جاتی ہے تو آتی ہے۔ وہ کون سی ہے؟ میں آپ کی خدمت عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، محمد آل محمد وعجل فرج۔ بھائی ہم لوگوں نے اتنے واقعات سنے اپنی زندگی میں نبی کے اور اولاد نبی کے، اور ان واقعات میں سے جو چیز سب سے زیادہ کامنلی ہمیں نظر آتی ہے وہ ان کے کیریکٹر کی ڈگنیٹی ہے، کردار کی عظمت۔ اچھا اب کردار کی عظمت ایک ایسی چیز ہوتی ہے، اس کو بھی میں دہرانے کی کوشش کرتا ہوں، وہ یہ کہ کچھ چیزوں میں لوگوں نے اہل بیت کی نقل اتارنے کی کوشش کی ہے، نقل اتارنے کی کوشش کی۔ مثلا امام کا لقب ایک تھا، کسی نے وہ اپنے لیے رکھ لیا۔ اب میں نہیں کہنا چاہتا ہوں چونکہ آج کل ہر چیز بہرحال ریکارڈ بھی ہوتی ہے، کوئی سنے تو برا لگے، اسے اچھا لگے، یہ ساری باتیں ہوتی ہیں۔ تو فلاں امام کا لقب تھا وہ کسی اور کو مل گیا، فلاں امام کی فضیلت تھی جناب حدیث گڑھی، کسی اور کو پکڑا دی۔ تو یہ بہت ہوا ہے، فضیلتیں اہل بیت کی، فضیلتیں القاب ان کے، واقعات ان کے، وہ کسی اور کے نام سے دنیا میں چل رہے ہیں، اور اب آپ سن رہے ہیں کہ بھائی یہ دیکھو اب یہ داستان کہاں پہنچ گئی۔ تو بہت ساری چیزوں میں نقلیں اتاری ہیں لوگوں نے، چلیے ٹھیک ہے روایتیں گھڑ لیں جو کچھ بھی کر لیا، لیکن ایک چیز آ جاتی ہے آج کے زمانے کے لیے، وہ یہ کہ وہ کردار دکھاؤ جو انہوں نے دکھایا تھا، لے کر آؤ کسی طریقے سے سامنے لاؤ وہ کیریکٹر۔ کیوں؟ یہ جو کیریکٹر ہوتا ہے انسان کا، ایک دفعہ مصنوعی اور دکھاوے کا ہوتا ہے، ایک دفعہ وہ ہوتا ہے جو ریفلیکٹ اندر سے ہو جاتا ہے۔ اب کوئی ایسا دکھائے تو پھر ہمیں سمجھ میں آئے کہ ہاں بھائی اس کو وہی دنیا پرستی جو تھی اس سے نجات ہو چکی ہے اس کو، اور اگر وہ نہیں ہے تو پھر معاملہ خراب ہے۔ دیکھیے ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، ایک آدمی آیا امام کے پاس، اور امام کے پاس آ کر اس نے کچھ باتیں کہیں کہ بھائی ہم نے اللہ کی راہ میں محنت کی ہے، ہم نے عبادت کی ہے، ہمارے علاقے میں یہ ہوا، ہمارے علاقے میں وہ ہوا۔ تو امام نے اس سے کہا کہ یہ بتاؤ کہ انسان جب عظمت دکھاتا ہے، بڑا انسان ہوتا ہے، انسان کے اندر جو بڑائی ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ تو اس نے بڑا سوچ سمجھ کے ایک جملہ بولا جو برا نہیں تھا، ویسے برا نہیں تھا۔ میں بعض اوقات سوچتا ہوں کہ اگر انسان کو کوئی پاگل پناہ چڑھے تو وہ غلط جگہ پہ دعوے دار ہو جائے، انسان ہمبل رہے تو خدا اس کی عزت بچا لیتا ہے، لیکن اگر وہ دیوانگی میں آ جائے، کسی تکبر میں آ جائے، تکبر ایک دیوانگی ہوتی ہے، جب وہ تکبر میں آتا ہے، پاگل پنے میں آتا ہے تو کوئی دعویٰ کر دیتا ہے، اور جب غلط دعویٰ کرتا ہے تو پھر ذلت اٹھانی پڑتی ہے۔ تو عقل مند انسان کو چاہیے ہمبل رہے، الٹے سیدھے دعوے نہ کرے، ورنہ مصیبت آئے گی، ذلت آئے گی۔ تو اس نے کوئی دعویٰ کر دیا، امام نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ جب انسان کے اندر کوئی بڑائی ہوتی ہے تو وہ کیسا ہوتا ہے؟ تو اس نے سوچا سمجھا اور اس نے جو کچھ بھی بولنا تھا اس نے کہا، اس نے کہا کہ مولا جب انسان میں بڑائی ہوتی ہے تو وہ اللہ کا دیا ہو تو شکر کرتا ہے، اللہ جب اسے کچھ دیتا ہے تو شکر کرتا ہے، اور جب خدا اسے کچھ نہیں دیتا تو وہ صبر کرتا ہے۔ جملہ برا نہیں ہے، جملہ بہت اچھا ہے، اگر خدا دیتا ہے تو شکر کرتا ہے، سب کرتے ہیں الحمدللہ۔ اچھا اگر خدا نہ دے تو کیا کرے؟ صبر کر لے کہ بھئی خدا نے نہیں دیا، صبر کر لیا، ٹھیک ہے۔ اچھا عام لوگ تو یہ سمجھتے ہیں آج کی دنیا میں تو یہ بھی نہیں ہوتا، خدا دیتا ہے تو شکر نہیں کرتے، اسی خدا کے خلاف بولتے بھی رہتے ہیں، خدا دیتا ہے تو شکر نہیں کرتے، نہیں دیتا تو بڑبڑ کرتے رہتے ہیں، شکایتیں کرتے رہتے ہیں۔ تو اس نے تو بیچارے نے بڑی بات کہی نا کہ اگر خدا دے تو شکر کرے، نہ دے تو صبر کرے۔ تو عام انسانوں کے حساب سے، اس دنیا کے حساب سے اس نے بڑی بات کہی ہے، لیکن امام نے کہا کہ فلانی، اس کا نام شقیق تھا، امام نے فرمایا شقیق جو تم نے کہا نا کہ انسان کی بڑائی ہے، یہ تو مدینہ کے کتے بھی ایسے ہی ہیں، مدینہ کے کتے بھی ایسے ہی ہیں، جب ان کا مالک انہیں دیتا ہے تو اس کے پاؤں میں لوٹتے ہیں، اور جب مالک نہیں دیتا تو کیا مالک کو کتا کاٹ لیتا ہے کیا؟ نہیں، جا کے بیٹھ جاتا ہے سائڈ۔ تو امام نے فرمایا کہ تم نے بات تو صحیح کہی ہوگی، مثلا میں جملہ میں کہہ رہا ہوں، لیکن یہ تو مدینہ کے کتے بھی ایسے ہی ہیں، انسان کی بڑائی تو نہیں ہوئی ہے۔ اتنا فرق ہے عام آدمی کے بڑے بات میں اور اہل بیت کے کلام میں۔ کوئی عام آدمی اپنے دماغ سے کوئی بڑی بات کہے گا نا یہاں تک آئے گا، اور جب وہ اپنی دانش میں کوئی بہت بڑا کام کر لے گا اور اس کا مقابلہ ہو اہل بیت کے کردار سے تو مدینہ کے کتے کی طرح چھوٹا ہو جائے گا۔ اب اس نے شرمندہ ہو کر امام سے کہا کہ مولا آپ فرمائیں۔ اچھا یہ وہ کام تھا جو پہلے کرنا تھا، اگر کر لیتا نا تو مصیبت نہیں آتی۔ جیسے ہی امام کسی کو کہیں فلاں چیز کیا ہوتی ہے، فوراً اس کو کہنا چاہیے مولا آپ فرمائیں۔ کیوں چیلنج دے رہا ہے بلا وجہ میں؟ خاندان عصمت کے سامنے کوئی چیلنج کی گنجائش ہے؟ چیلنج نہیں لینا چاہیے تھا اس کو، تواضع دکھاتا، کہتا مولا آپ کا حکم ہے تو میں عرض کروں ورنہ آپ فرمائیں۔ حتیٰ ہمارے پاس کلام موجود ہے، اللہ کے رسول نے مثلا امیر المومنین سے پوچھا کہ اے علی فلاں چیز، فرمایا اللہ کے رسول جانتے ہیں، امیر المومنین واقف ہیں، لیکن تواضع، ادب، انکساری ہے کہ نہیں اللہ کے رسول جانتے ہیں، وہ فرمائیں گے۔ تو اس نے غلط کر دیا تھا بہرحال، لیکن اب اس کے بعد یہ ہوا کہ اس نے کہا کہ مولا آپ فرمائیے۔ اب دیکھیں امام نے کیا فرمایا، امام نے فرمایا کہ جب خدا ہمیں نہیں دیتا تو ہم اس کا شکر کرتے ہیں. جب خدا نہیں دیتا تو ہم شکر کرتے ہیں. کس بات کا شکر؟ سب سے وہ امتحان نہیں لیا, ہم سے لیا ہے. سب کو دیکھو دنیا بھر بھر کے دے دی. اگر خدا نے ہمیں کسی قابل سمجھا ہے تو شکر نہیں کرنا چاہیے کیا؟ یہ جو میں اور آپ زیارت عاشورہ میں پڑھتے ہیں نا, الحمدللہ علی عظیم رضیتی, اس غم کے اوپر شکر جو خدا نے دیا ہے. خدا نے اگر اس قابل نہ سمجھا ہوتا تو کیوں غم دیا تھا؟ خدا نے سید الشہداء کو کسی مقام پہ پہنچانا تھا نا, اس لیے دیا, اس پہ شکر کیا. وَمَا رَعَيْنَا إِلَّا جَمِيلًا, یہ شکر. فرمایا جب خدا ہمیں نہیں دیتا تو ہم شکر کرتے ہیں, اور جب وہ ہمیں دیتا ہے تو ہم بندوں میں تقسیم کر دیتے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد, صلی علی محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ کردار کی عظمت ہے. دیکھیں وہ پہلا جملہ کتنا اچھا لگ رہا تھا جب تک یہ دوسرا نہیں سنا تھا. وہ بڑا اچھا لگ رہا تھا, بھائی جب خدا دے تو شکر کرے, نہ دے تو صبر کرے, بڑا اچھا لگا تھا. لیکن امام کے کلام کے سامنے جب وہ آیا جملہ تو پتہ چلا کہ بھائی وہ تو معاملہ ہی کچھ اور ہے. انہوں نے فرمایا کہ یہ جو خدا دیتا ہے یہ ہمارے لیے نہیں ہوتا کہ ہم لے لے کے اپنے پاس رکھتے ہیں, شکر کرتے رہیں شکر کرتے رہیں. نہیں, خدا اس کو ہمیں کسی اور کے لیے دیتا ہے. خدا مثال قرآن کریم میں فرماتا ہے اس مال میں سے انفاق کرو جس میں ہم نے تمہیں جانشین بنایا ہے. نہیں کہتا مالک بنایا ہے, کہتا ہے اس مال میں سے انفاق کرو جس میں ہم نے تمہیں جانشین بنایا ہے. کس کا جانشین بنایا ہے؟ اپنا جانشین بنایا ہے کہ میں رزاق ہوں, تمہیں تھوڑا سا رزق دیا ہے, اب دیکھتے ہیں تم ہماری جانشینی میں کیا کرتے ہو. اپنے پاس سنبھال سنبھال کے رکھتے رہو گے, یہ جانشینی اچھی نہیں کی تم. کبھی فرماتا ہے اس مال میں سے دو جس میں ہم نے تم کو امانت دار بنایا, اس مال میں سے دو جس میں ہم نے تمہیں موقع دے دیا ہے. اس طرح سے فرماتا ہے خدا نے مطالب. یہ جو پرسپشن کو چینج کرنا ہے یہ انسان کو دنیا پرستی سے دور لے کے جاتا ہے. یہ جو پرسپشن چینج ہوتا تھا ریالٹیز کو بیان کر کر کے کہ دیکھو دنیا یہ ہے, آخرت یہ ہے, ایسے ہوگے تو ایسا ہو جائے گا, اور وہ اپنے آئیڈیلز کو ہمیں دیتے رہتے تھے اور انسانوں کی تربیت کرتے رہتے تھے. انسان تربیت پاتے تھے اور ان کے تربیت پائے ہوئے لوگ عجیب ہو جاتے تھے. دنیا ان کو بیوقوف کہنے لگتی تھی, نادان کہنے لگتی تھی, لیکن وہ ہوتے اپنے پائے کے تھے. مثال کے طور پر ابن ابی عمیر نام کر کے ایک صحابی ہیں, اور ایسے صحابی ہیں کہ اگر کوئی روایت یہاں تک پہنچ جائے, یعنی یہ ثابت ہو جائے کہ انہوں نے کہی ہے, تو پھر بعد میں معاملہ ختم ہو جاتا تھا. کہتے تھے نہیں, یہ بغیر تصدیق کے بغیر توثیق کے کوئی روایت بولتے ہی نہیں تھے, تو یہ اصحاب اجماع میں سے شمار ہوتے تھے. یعنی جس تک اگر روایت پہنچ گئی تو سب یہ کہیں گے یہ روایت صحیح ہے. اچھا, ان کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ ان کے ساتھ یہ ہوا کہ یہ صاحب ثروت تھے. خلیفہ نے ان کو پکڑا, ان کو اذیت کی, مال ضبط کر لیا, جیل میں ڈال دیا. اتنا ٹارچر ہوئے کہ نابینا ہو گئے, اندھے ہو گئے. پھر جب جیل سے سالوں کے بعد نکلے تو انہوں نے تمام روایتیں جو اہل بیت سے سیکھی تھیں ایک گھر میں جگہ میں چھپا کے رکھی ہوئی تھیں. واپس آ کے دیکھا تو اس کو بھی پانی کھا چکا تھا, وہ بھی ضائع ہو گیا. تو اپنی زندگی میں بہت اکیلے رہ گئے. پھر شاید خدا سے دعا کی ہوگی, اہل بیت کا لطف ہوا ہوگا, اللہ نے ان کو حافظہ ایسا مضبوط حافظہ دیا. اپنے حفظ سے روایت بتاتے تھے, کس سے میں نے سنا ہے, بالکل صحیح بولتے تھے. تو اصحاب اجماع میں سے ہو گئے. اچھا, یہ جو سب کچھ ہوا, خدا نے اتنا امتحان بھی لیا اور خدا نے حافظہ بھی دے دیا, رہتی دنیا تک ان کا نام اصحاب اجماع میں آ گیا, کیوں ایسا تھا؟ یہ معاملہ عزیزان محترم, بہت معذرت کے ساتھ ایک جملہ عرض کروں, یہ ہم لوگوں کے ہاں تو ممکن ہے کہ میرا جیسا کوئی بولنے والا یا مجھ سے بہتر بولنے والا دنیا میں شہرت پا لے اور کریکٹر میں خالی ہو. یہ ہماری دنیا میں ممکن ہے, ان کے نظام میں یہ ممکن نہیں ہے. اگر ان کے نظام میں کوئی ان کا قرب حاصل کرتا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کریکٹر میں ڈفرینٹ آدمی ہوگا, یہ کریکٹر میں مختلف آدمی ہوگا. ہمارے یہاں پاسبل ہے, بڑا مشہور ہو جائے اچھے کام میں مجلس پڑھنے میں، لیکن کریکٹر اچھا نہ ہو، یہ ہو سکتا ہے ہمارے یہاں، ہم نے بہت دیکھے، آپ نے بھی دیکھ لیے ہوں گے، لیکن وہاں پہ کوئی کریکٹر ہوتا ہے. اب ان کا کریکٹر کیسا ہے؟ ان کا کریکٹر ایسا ہے کہ یہ اتنے مقام پہ پہنچے ہوئے، اب کتنی مصیبتوں سے گزرے ہیں، مال بھی چھن گیا، سب کچھ چھن گیا. ایک آدمی آیا ابن ابی عمیر کے پاس اور کہا کہ ان کو 4,000 یا 6,000 درہم دیے. 6,000 درہم کتنے ہوتے تھے؟ مولا چھٹے امام کے زمانے میں، یہ واقعہ ہے تقریباً، درود بھیجے گا محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرد. ایک واقعہ امام ششم کے زمانے کا ہے کہ کسی نے امام سے درخواست کی، وہ شام کے تھے، لبنان کے تھے، اور انہوں نے آ کر 6,000 دیے امام کے ہاتھ میں کہ مولا میرے لیے گھر خرید لیجیے گا مدینے میں. یہ بھی میں عرض کروں گا، اس کا بھی واقعہ اگر ذہن میں رہ گیا تو. 6,000 بہت ہوتے تھے، گھر کی قیمت کے برابر ہو جاتے تھے، اچھا گھر، بڑا گھر. وہ سوداگر تھا جو لبنان سے آیا تھا، بزنس مین تھا. تو ایک آدمی آیا ابن ابی عمیر کے پاس اس غربت کے زمانے میں، جب بزنس ہاتھ سے جا چکا ہے، سب کچھ جا چکا ہے، خود نابینا ہے، محتاج ہیں. ایک آدمی آیا، 6,000 دیے ہاتھ میں، کہا یہ، انہوں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا یہ تمہارے ہیں. کہا کہ مجھے بتاؤ میرے کیسے ہوئے؟ کہنے لگا کہ اگر اس کو چھوڑ دو کہ کیسے ہوئے تو صحیح نہیں ہے. کہا نہیں صحیح نہیں ہے، پہلے مجھے بتاؤ یہ پیسے کیسے ہیں. کہنے لگا تمہارے ہیں. کہنے لگا یہ بھی کافی نہیں ہے، یہ بتاؤ میرے کیسے ہیں، کیوں ہیں میرے. کہنے لگا تم نے مجھے قرض دیا تھا اچھے دور میں اور تم بھول گئے ہو، اور مجھے یاد ہے کہ تم نے مجھے قرض دیا تھا، یہ اس کے پیسے ہیں، اب رکھ لو، اب کافی ہو گیا. کہنے لگا نہیں، یہ کافی نہیں ہوا، میرے مولا نے قرض لینے کے لیے مجھے ایک اصول بتایا ہے، اس کے بغیر قرض واپس نہیں لوں گا. کہنے لگا وہ اصول کیا ہے؟ کہا یہ بتاؤ، یہ جو تم مجھے قرض واپس دے رہے ہو، کیا تمہارے مال میں برکت آئی ہے؟ بزنس کیا ہے کوئی؟ پیسہ کہاں سے بنا اتنا؟ کہنے لگا کہ اس پہ چھوڑ دو، مجھے معذور سمجھو. اس نے کہا نہیں معذور نہیں ہے، بتاؤ پیسہ کہاں سے آیا. کہنے لگا جب تم نے پیسہ مجھے دیا تھا نا تو میں نے گھر لیا تھا، تجھے بتایا تھا کہ میں گھر لوں گا تو میں نے گھر لیا تھا، اب جو تم محتاج ہو تو میرا دل کوڑ رہا ہے، تو میں نے گھر بیچ دیا ہے، پیسے واپس کر رہا ہوں، تم گھر اپنے لیے لے لو. بندے خدا نے پیسے واپس کیے اور کہا میرے مولا نے کہا تھا کہ اپنا قرضہ واپس لینے کے لیے کسی کو سائے سے محروم نہ کرنا. اپنا قرضہ واپس لینے کے لیے کسی کو گھر سے محروم نہ کرنا. تو اس نے کہا کہ تیرے پاس بھی تو گھر نہیں ہے. کہنے کا نہیں، اگر امام نے کہا ہے نا کہ کسی کا گھر مت بکوانا، میں تمہارا گھر نہیں بکواؤں گا، یہ پیسے واپس لے لو، اپنا گھر واپس جاؤ. نہیں لیا آخر تک. یہ کیریکٹر، یہ دیکھیے، یہ دنیا پرستی کا انکار نہیں ہے اس کیریکٹر کے اندر. اگر دنیا کی اتنی سی بھی حیثیت ہوتی تو اس بندے خدا کو لے لینا چاہیے تھا. سوچتا کہیں سے بھی لیا اس نے، مجھے کیا، میں خود مصیبت میں پھنسا ہوا ہوں اتنا. اس نے کہا نہیں، دنیا کی کیا حیثیت ہے، میرے نزدیک جو حیثیت ہے وہ امام کے کلام کی ہے. امام کا کلام میرے لیے اہم ہے، امام کا حکم اہم ہے. امام نے کہا کسی کو اس کے گھر سے محروم نہیں کرنا، یہ گھر بیچ کے دے رہا ہے مجھے، میں نہیں لے سکتا. یہ جو کیریکٹر ہے نا، یہ صرف اس وقت نظر آتا ہے جب پیچھے دنیا پرستی نہ ہو. اور اگر دنیا پرستی ہوتی ہے یہ کیریکٹر نظر نہیں آتا پھر. اب مجھے اور آپ کو جو ڈھونڈنا پڑے گا وہ یہ کہ ہم لوگوں کے اندر کیریکٹر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے. اب مثال کے طور پر دنیا پرستی نہیں ہوتی تو کیریکٹر میں ایک اور چیز نظر آتی ہے، وہ کیا ہے؟ دیکھیے ایک ٹاپک میں نے مثال کے طور پر عرض کر دیا، اب ایک اور انداز دیکھتے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. شیخ عباس قمی، نام سے پتا ہے قمی ہوتے تھے، نجف زیارت کے لیے گئے، کربلا زیارت کے لیے گئے، عراق جب زیارت کے لیے تشریف لے گئے تو اس دور میں یہ کتاب مفاتیح الجنان لکھ چکے تھے. مفاتیح الجنان کتاب لکھ چکے تھے. اچھا اس دور میں انسان کی زندگی میں اس کی کتاب مشہور ہو جائے یہ ذرا مشکل ہوتا تھا، کیونکہ کتابوں کو ہاتھ سے لکھنا پڑتا تھا. تو انسان کی زندگی میں ہی اس کی کتاب کو اتنی کاپیز ہو جائیں کہ لوگ ہاتھ سے لکھ لکھ کر آگے دے دیں، یہ ذرا مشکل ہوتا تھا. لیکن مفاتیح الجنان میں کوئی ایسا کارنامہ تھا کہ یہ انہوں نے یہاں پہ لکھی تھی اور یہ ہر جگہ پھیل گئی تھی. تو جب یہ زیارت کرنے عراق تشریف لے گئے تو کتاب ان کی وہاں پہنچ چکی تھی، اب ہینڈ رائٹنگ میں ہوتی تھی ساری کتابیں، وہ گئے کسی جگہ پہ عبادت کرنے کے لیے، شیخ عباس قمی کہیں عبادت کرنے گئے، تو وہاں انہوں نے دیکھا کہ ایک بندہ خدا طالب علم، جیسے کوئی دینی طالب علم ہوتا ہے، عالم ہوتا ہے، وہ ایک کتاب سے دعائیں پڑھ رہا ہے، تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ بھائی یہ جو اس کتاب سے پڑھ رہے ہو یہ کون سی کتاب ہے؟ علماء کا طریقہ کار ہوتا ہے کسی کے ہاتھ میں کتاب دیکھتے ہیں تو پوچھتے ہیں بھائی کون سی کتاب ہے، تو پوچھا کون سی کتاب ہے، اس نے کہا بہت اچھی کتاب ہے اور یہ ابھی ابھی لکھی گئی ہے اور یہ میں نے بڑی مشکل سے لی اور یہ شیخ عباس قمی کی، اب اس بندے خدا کو پتہ ہی نہیں کہ یہ کون ہے، وہ عراق میں رہتا تھا اس زمانے میں، کوئی ٹی وی تب لیتا کہ وہ تصویریں دیکھتا ہو، اسے پتہ ہی نہیں، اور وہ شیخ عباس قمی کو بولے جا رہے بڑی اچھی کتاب ہے اور یہ ہے اور وہ ہے اور بڑی تعریفیں کیے چلے جا رہے ہیں، شیخ عباس قمی سنتے رہے، تھوڑی دیر میں کہنے لگے صحیح کہہ رہے ہو گے لیکن کوئی خاص کتاب ہے نہیں، ایسی کتابیں پہلے والے لوگوں نے بہت لکھی ہیں، وہ غصے میں آ گیا، کہنے لگا کہ تمہاری جرات کیسے ہوئی کہ شیخ عباس قمی کی توہین کرو، تمہیں کیا پتہ یہ کتاب کیسی ہے، اور اس نے لڑنا شروع کر دیا، تھوڑی دیر میں شیخ عباس قمی کے مہمان جنہوں نے بنایا تھا وہ آئے، اس بندے خدا کو پکڑ کے کہنے تجھے پتہ ہے بھائی تو کس سے لڑ رہا ہے، تو اس نے کہا کہ اس بندے خدا نے اشارہ کیوں نہیں کیا کہ میں شیخ عباس ہوں، کیوں مجھے جہنم میں ڈلوا رہا ہے بلاجے میں اس سے لڑے چلا جا رہا ہوں، یہ لوگ اتنا سا بھی دنیا کو نہیں دیکھتے تھے، دیکھیں اگر دنیا کا ایک فیصد بھی شیخ عباس میں ہوتا تو اس نے پلٹ کر ایک جملہ ضرور کہنا تھا، کوئی ایک بات کہہ دیتا، ہمارے جیسوں کا تو یہ عالم ہے نا کہ مثلا میں نے کوئی کام کیا ہے، کسی نے ہم سے کہا کہ وہ کام کسی اور نے کیا ہے تو میں سنتا ہوں اس کے، کہتا ہوں بھائی صاحب ایسا ہے یہ میرا تھا، اور اس کا بھی طریقہ ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں یہ خادم نے کیا تھا تاکہ یہ بھی دکھا دوں کہ میں نے کیا تھا اور جملہ بھی خادم نے کیا تھا، اور بھائی اگر تو خدمت ہی کر رہا تھا تو بندے کی کر رہا ہے یا اللہ کی کر رہا ہے، خادم بولنے کی کیا ضرورت ہے پھر، اگر تم واقعا خدمت کر رہے تھے تو خدمت تو اللہ کی کر رہے تھے، اس کو سنانے کی پھر کیا ضرورت ہے، بڑے بڑے تماشے ہو رہے ہیں ہمارے یہاں، ریاکاری ہو رہی ہے، کھڑی کھلی ریاکاری ہو رہی ہے اور وہ دین کے نام پہ ہو رہی ہے، اور اس میں بڑے بڑے لطیفے بن رہے ہیں اس وقت سوسائٹی کے اندر، لیکن ہو رہا ہے یہ چل رہا ہے، تو یہ جو دنیا کا انکار ہوتا ہے یہ کیریکٹر میں ریفلیکٹ ہوتا ہے، اور وہ جو کیریکٹر میں ریفلیکشن ہوتا ہے وہ ثابت کر رہا ہوتا ہے کہ اس آدمی کو دنیا سے غرض نہیں ہے، اس کو آخرت چاہیے، اب آپ اور میں کیا کریں، اب اس کو اصولوں میں دیکھنا پڑے گا کہ بھئی پہلے تو یہ ریئلائز کر لیں کہ بھئی وہ کریکٹر کی ریفلیکشن ہمارے یہاں کتنی آ رہی ہے، تو دو تین باتیں آپ کی خدمت میں عرض کیں، اصول کے اوپر دنیا کی خاطر اصول نہیں توڑا جائے گا، جو اصول دے دیا اس پہ عمل ہوگا، اب دنیا کتنی بک بک جگ جگ کرتی رہے اس کی خاطر اصول نہیں توڑیں گے، دوسری بات کیا ہو گئی، دوسری بات یہ ہو گئی کہ اگر آخرت کے لیے کیا ہے، اللہ کے لیے کیا ہے تو بندوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، بندوں سے تعریف لینے کی خواہش یہ بتا رہی ہے کہ یہ کام اللہ کے لیے نہیں ہوا ہے، اس میں معاملہ خراب ہو گیا ہے، اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں ہیں جو خود بخود ریفلیکٹ ہوتی ہیں، اب میں اور آپ کریں کیا اس کام کو سنبھالنے کے لیے، تو اس میں بھی ایک اور طریقہ ہے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ تھوڑا تھوڑا اپنے اوپر سختی ڈالنے کی کوشش کریں، تھوڑا تھوڑا سختی ڈالنے کی کوشش کریں، یہ جو نفس ہوتا ہے یہ کہتے ہیں کہ ایسے گھوڑے کی طرح ہوتا ہے جو رام نہیں ہے، جس کو ٹیکنیکلی چموش کہتے ہیں، جو گھوڑا باغی گھوڑا ہوتا ہے، یہ گھوڑا ایسا ہے کہ اس کو رام کرنا پڑتا ہے، اور رام کرنے کے لیے اس کو تھوڑا سا سختی ڈالنی پڑتی ہے، تو مثلا سختی کیسے ڈالیں، خدا نے متعال فرماتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جب تک اس میں سے نہیں دو گے جو تمہیں عزیز ہے، جو تمہاری جان کی طرح چپٹا ہوا ہے، تمہیں جان کو پسند ہے، اس میں سے نہیں دو گے تمہارا کام حل نہیں ہوگا، نیکی پہ نہیں پہنچو گے، تو خدا نے متعال ہمیں کیا کہتا ہے، ہمیں مثال کے طور پر کیوں اس نے خمس اور زکوٰۃ رکھا، جو خدا 7 ارب انسانوں کو جن میں سے اکثر خمس نہیں دے رہے ہیں، اکثر زکوٰۃ نہیں، کیوں دیں گے، مسلمان نہیں وہ، یہ خمس اور زکوٰۃ نہیں دے رہے، خدا ان کو کھانا کھلا رہا ہے یا نہیں کھلا رہا ہے، جب وہ 6 ارب 7 ارب کو بغیر خمس اور زکوٰۃ دیے کھانا کھلا سکتا ہے، تو جو دنیا میں خمس و زکوٰۃ دینے والے چند کروڑ، زیادہ زیادہ 1-2 کروڑ ہوں گے جو دے رہے ہوں گے، ان کو بغیر خمس و زکوٰۃ کے نہیں کھلا سکتا تھا، ان کو بھی کھلا دیتا، لیکن اس نے خمس و زکوٰۃ اپنے لیے تھوڑی مانگے ہیں، उसने तो इसलिए मांगे थे, इसलिए कहे थे ताकि हमारे अंदर से जो दुनिया की मोहब्बत है वो देने की वजह से थोड़ी कम हो जाएगी। बाकी 7 अरब को पाल रहा था, इनको भी पाल लेता, कौन सी मुश्किल है। अच्छा, जो नहीं देता क्या उसका खाना बंद हो जाता है? उसको सूरज नहीं चमकता क्या? सूरज भी चमकता है, पानी भी पीता है, खाना भी खाता है, सब कुछ करता है, बल्कि बाद अवकात तो उसका माल ज्यादा कर देता है खुदा और बढ़ा देता है। कुरान करीम में फरमाता है, अगर तुम लोगों की गुमराही का खतरा मुझे ना होता तो मैं काफिरों के छत सोने से और सीढ़ियां चांदी से बनवा देता, इतना इनको दुनिया देता कि मेरी तरफ सोचते ही नहीं फिरिए। लेकिन डर यह था कि तुम लोग इसको देखते ना तो तुम लोगों के दिल दहल जाते कि कुफार को इतना मिल गया, हमें नहीं मिला तो कोड़ते तुम लोग। इस खातिर मैंने कुफार को कम दिया है। अब मैं कहूंगा खुदा है तेरा तो कम भी इतना था कि तूने कारून बना दिया। कम देकर भी कारून बनाया तू, अगर देने पे आता तो पता नहीं हमारे लिए कहां पहुंचा जाता मामला। अभी भी इतना है कि जो तुझे नहीं मानते वो बिलियनर्स हैं, जो नहीं मानते वो बिलियनर्स हैं। खुदा कह रहा है मैंने कम दिया है। अभी यहां अब मुझे एक और बात भी सोचनी पड़ेगी, ये जो खुदा मुझे देगा वो क्या होगा अगर मैं उसकी मानूंगा। जो नहीं मानता और उसको कहता है मैं उसको नहीं देना चाहता हूं, नहीं देना चाहता तो बिलियनर बना देता है, तो जब ये मुझे देने पे आएगा तो क्या करेगा? ये नहीं मालूम मुझे क्या देना चाहता है। इतना देना चाहता है कि जब अपनी जन्नत का तस्करा करता है तो कहता है छोड़ दो, बस ये सोच लो जो मैं दूंगा तुम सोच भी नहीं पाओगे, बस ये कहता है। काश हमें इन बातों को अपने ऊपर सख्ती करके प्रैक्टिस करना आ जाए। भाई फर्ज करें मेरे पास तो वो इल्म नहीं है कि मैं आखरत को उस तरह देखूं, दुनिया को उस तरह देखूं, लेकिन मैं क्या करूं, थोड़ा थोड़ा सख्ती करके इस तरह देखने की कोशिश करूं, इस तरह देखने की कोशिश करूं। अब देखिए मैं एक तरकीब आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं जिससे मैं और आप अपने आप को टेस्ट भी कर सकते हैं और अपने आप को इम्प्रूव भी कर सकते हैं। दुरूद भेजेगा मोहम्मद आले मोहम्मद पर। मौला का फरमान है, मौला अमीर मोमिनीन ने मालिक अश्तर को फरमाया दुरूद भेजेगा मोहम्मद आले मोहम्मद पर। फरमाए मालिक अश्तर, कोई तुम्हारे साथ बुराई करे तुम बुराई नहीं करना, तुम फिर भी अच्छाई करते रहना। अच्छा, एक दफा क्या होता है, मामला दीन का है, एक आदमी दीन के अंदर कोई गलती कर रहा है तो चलो हम उसका हाथ रोकते हैं। अच्छा, एक दफा किसने मेरे ऊपर सिर्फ जुल्म नहीं किया है बल्कि मिसाल के तौर पर मेरी औलाद पे कोई जुल्म कर दिया है तो चलो मैं उसका मुकाबला करता हूं। एक दफा क्या हुआ है, एक आदमी यहां पे आया, उसने मुझे 2 गालियां दी, चला गया। अच्छा, किस पे जुल्म किया? मेरे पे जुल्म किया ना, माफ करो, मैं बुराई ना करूं उसके साथ। इमाम ये कह रहे हैं मालिक अश्तर, कोई तुम्हारे साथ बुराई करे तुम बुराई नहीं करना, तुम अच्छा ही करते रहना। फरमाया मालिक अश्तर, तुम अच्छा काम करोगे ना लोग तुम्हारी नियत पे इल्जाम लगाएंगे, तुम नियत का इल्जाम सुन लेना लेकिन अच्छा काम फिर भी करते रहना। तुम अच्छा काम करोगे लोग कहेंगे इसने इसलिए किया, इसने उसलिए किया, तुम्हारी नियत पे इल्जाम लगाएंगे। फरमाया कोई बात नहीं, इल्जाम लगाता रहे कोई बात नहीं, तुम अच्छा काम फिर भी करते रहना। उसके बाद फरमाया 2-3 जुमले इरशाद फरमाए, अरे क्यों ऐसे करना? फरमाया इसलिए करना कि तुम्हारे बंदों से क्या ताल्लुकात हैं ये अहम नहीं है, तुम्हारा खुदा से जो ताल्लुक है वो अहम है, जो बचेगा वो तुम्हारा खुदा से ताल्लुक है। मसलन एक आदमी आया, उसने मेरी इंसल्ट की, इंसल्ट करके चला गया। अब मैं सोचूं इसने मेरे साथ किया ना, अब मैं इसको बताता हूं इसका नतीजा क्या होगा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है दुनिया मेरे लिए अहम हो गई है। दुनिया अहम नहीं होती तो इसने क्या बिगाड़ लिया था? क्या मेरी आखरत से कुछ ले गया था? क्या क्या किया था इसने? गाली देके गया था ना, चलो दे ले गाली, क्या होगा? इमाम फरमाते हैं, खुद फरमाते हैं, कह रहे हैं मैं किसी जगह से गुजर रहा होता हूं, कोई मुझे कुछ कहता है तो मैं कहता हूं इसने मुझसे नहीं कहा होगा। मौला फरमा रहे हैं तमाम तर ताकत के साथ, तमाम तर उस जुरअत और महारत के साथ जो उनके पास थी, फरमाते हैं नहीं मुझसे नहीं कहा होगा, मैं उसको सोचता ही नहीं। क्यों नहीं सोचता? दुनिया है, ये सब दुनिया है। अब इस तरह से क्या करें, हम अपने आप को आजमाएं कि भाई अगर किसी ने मेरी जात के साथ कुछ किया। अब देखिए इसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेज हैं मिसाल के तौर पर, यानी कुछ डिफरेंसेस भी हैं दूसरों के साथ। मसलन एक दफा केस क्या है, एक आदमी जुल्म कर रहा है किसी के ऊपर, मैं सोच रहा हूं मैं इंडिफरेंस रहता हूं, नहीं ये सही नहीं है, کوئی کسی پہ ظلم کر رہا ہے مجھے اس کا ساتھ دینا چاہیے جو مظلوم ہے، جو ظالم ہے اس کا مقابلہ کرنا چاہیے. یہاں پہ انڈیفرنس کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، میں ایک جگہ بات کر رہا ہوں کسی نے صرف میرے ساتھ کچھ کیا ہے، اس پہ بدلہ لوں یا نہ لوں؟ امام فرما رہے مت لو بدلہ، جانے دو اس کو. کیوں؟ دنیا سے زیادہ کسی چیز کو نقصان نہیں پہنچایا، چھوڑ دو. اب میں چھوڑ پاؤں گا کیا؟ یہ میں ٹیسٹ بھی ہو جاؤں گا اور میری پریکٹس بھی ہو جائے گی کہ بھائی میں چھوڑ پاؤں گا. ایک آدمی اپنی کمزوری میں آپ کے ساتھ کچھ کر گیا، مثال کے طور پر آپ بیٹھیں، آپ کو اس کی ایک ویکنیس پتہ ہے، لوگوں کے درمیان ایسے ظاہر کر رہا ہے جیسے بہت اچھا آدمی ہے، آپ کو اس کی ایک ویکنیس پتہ ہے. اچھا اب آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ جو ظاہر کر رہا ہے نا، میں اس کی ابھی خبر لیتا ہوں اور اس کی وہ ویکنیس اس کے منہ پہ لے آؤں گا، اب سب کے سامنے سب کو پتا چل جائے گا. تو یہ جو اتنا چک چک بک بک کر رہا ہے، میں اس کے منہ بند کر دوں گا. یہ کس بات کی نشانی ہے؟ اس بات کی نشانی ہے کہ وہ بھی دنیا پرستی کر رہا ہے اور میں بھی دنیا پرستی کر رہا ہوں. بول رہا ہے بولنے دو، تمہیں کیا ہے؟ خدا نہ کرے معاشرے کو کبھی نقصان پہنچائے، جعلی دین لے کر آ گیا ہے، لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے، کسی کی بچے اور بچیوں پہ ظلم کر رہا ہے، چلو ایک اور بات ہے، اپنی دنیا پرستی کی خاطر چار چیزوں میں بڑبڑ کر رہا ہے، کرنے دو، تمہارا کیا جا رہا ہے؟ ہم لوگ اس طرح سوچ پاتے ہیں کیا؟ نہیں. جیسے ہی مجھے کسی کی ویکنیس پتا چلتی ہے، میں کہتا اچھا میں اب اس کو بتاتا ہوں، بڑا اکڑتا پھرتا ہے، پھر تہمتوں کے بازار گرم ہوں گے، پھر غیبتیں ہوں گی، یہ سارے کام ہوں گے. یہ سب کیا ہے؟ یہ وہی دنیا پرستی کہیں نہ کہیں آتی رہتی ہے. تو اب اس کا مقابلہ کریں، اس کا میں اور آپ مقابلہ کریں، ان سٹینڈرڈز پہ چلیں جو اہل بیت نے کہیں. اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ ان کی روایتیں پڑھتے رہیں، ان کی روایتیں پڑھتے رہیں. جو واٹس ایپ وغیرہ کے اوپر پتہ نہیں کیا کچھ الا بلا بھی آتا ہے، لیکن اس الا بلا کے ساتھ کچھ چیزیں اچھی بھی آتی ہیں، ان میں سے دیکھیں جو اوتھینٹک ہو. بعض اوقات ہوتا ہے نا کوئی بندہ ایسا ہوتا ہے، اس کا پتہ ہوتا ہے، رات کو خواب میں دیکھتا ہے، صبح روایت بنا کے بھیج دیتا ہے. اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، کوئی ایسا اوتھینٹک سورس ہو کہ بھیجتا ہے تو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ ہاں یار یہ جو بیچ رہا ہے ڈھنگ سے بھیجتا ہے، کم سے کم اسی کو پڑھتے رہے. اب جب مل ہی رہا ہے، آ ہی رہا ہے، تو چلو ڈھنگ کی سورس دیکھ لے انسان، باقی کو ڈیلیٹ کر دے، جو ڈھنگ کا ہے اس کو پڑھتا رہے کہ ہاں بھی چلو اسی میں سے دیکھیں. پھر کیا کرے؟ جیسے ہی پڑھو اس پر عمل کرو، چھوٹے سے لیول پہ کرو. تو اگر مثال کے طور پر مولا کا میں نے فرمان آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ تم نیکی کرو اور کوئی تمہارے ساتھ برائی کرے، تم نیکی ترک نہیں کرنا. فرمایا کہ تم نیکی کرو اور کام چھوٹا سا ہو تو شرمندہ مت ہونا، نیکی ضرور کرتے رہنا. ایک دفعہ ہوتا ہے نا میں ایک کام کرنے جا رہا ہوں، کام بہت چھوٹا سا ہے، اچھا میرا نفس کیا کہتا ہے؟ نہیں جب تک بڑا سا نہیں ہوگا میں کروں گا ہی نہیں. کیوں نہیں کروں گا؟ چھوٹا کام نیکی نہیں ہے کیا؟ اگر اللہ کے لیے تو یہ چھوٹا بھی بہت بڑی نیکی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کبھی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نا کوئی میٹنگز وغیرہ کے اندر، تو کوئی کہتا ہے کہ کوئی تلاوت قرآن کریم کرے گا، تو اب یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے، تو سب کہتے تو کر لے. اللہ کی خاطر سورہ کوثر پڑھنا چھوٹا کام ہے، تو تم کیوں چھوڑ رہے ہو؟ اس لیے کہ دنیا اس کو چھوٹا کہتی ہے نا. اچھا اگر مثلا میرے جیسا آدمی ہے، اس کے سامنے رکھا جائے مولانا ایک سورہ فاتحہ پڑھ دو گے، جو میں کہوں گا نہیں میں مجلس پڑھتا ہوں، 50 منٹ کی پڑھتا ہوں، یہ 2 منٹ کی فاتحہ میں نہیں پڑھوں گا. اس کا مطلب یہ نہ تو فاتحہ اللہ کے لیے پڑھ رہا ہے نہ تو مجلس اللہ کے لیے پڑھ رہا ہے. اللہ کے لیے پڑھتا تو چھوٹا کام کیوں نہیں کیا؟ دیکھیے کتنا یہ نفسیات کے نزدیک ہے اہل بیت کے فراہمی، چونکہ وہ جس طرح انسان کو سمجھتے ہیں کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا. وہ جانتے ہیں کہ بھائی دنیا میں کیا ہو رہا ہے، انسانوں کے دماغ میں کیا گزر رہی ہے، کیسے انسان دنیا کی طرف جاتا ہے، کیسے انسان آخرت کی طرف جاتا ہے، سب سکھایا انہوں نے ہمارے لیے. تو چھوٹے چھوٹے پوائنٹس پکڑ لیں دنیا کے اندر، زندگی کے اندر آزماتے رہیں اپنے آپ کو. اور یہ میں عرض کروں گا، اپنے آپ کو آزمانا بہت ضروری ہے، ورنہ انسان خام خیالی میں رہ جاتا ہے، مس انڈرسٹینڈنگ میں رہ جاتا ہے. میں اپنے آپ کو یہی سمجھاتا رہوں گا، میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں قرآن پڑھ رہا ہوں، میں مجلس پڑھ رہا ہوں، میں دنیا پرست نہیں ہوں گا. کیوں نہیں ہوں گے جی؟ کرنے والے بہت سارے ملے ہیں دنیا پرست، کس نے اطمینان دلایا کہ نہیں ہو؟ جو آپ ٹیسٹ کرو اپنا، پھر تمہیں پتہ چلے گا. تو तो इस तरह टेस्ट भी करते रहेंगे अपना, और इस काम को जिस तरह उन्होंने कहा है प्रैक्टिस में भी लाते रहेंगे। तो पहले पहले तो दिल पे जबर करना पड़ेगा, मेरा बड़ा दिल चाहेगा इसका, इसको ऐसा जवाब दूं इसका मुंह काला कर दूंगा, लेकिन जब जबर कर करके 5-10 दफा सुकूत से खामोशी से बैठा रहूंगा तो फिर मुझे सब्र करने की आदत हो जाएगी, फिर मेरा दिल अल्लाह की तरफ मायल होना शुरू होगा। और एक बात हमेशा हम समझ सकते हैं कि जब हम अल्लाह की खातिर कोई काम करते हैं तो खुदा उसके जवाब में दुनिया तो देता है या नहीं देता, दुनिया वापस लाता है नहीं लाता, एक काम जरूर करता है, अपनी मोहब्बत बढ़ा देता है वो। अगर हम खुदा के लिए कोई काम करते हैं तो मसलन फर्ज कीजिए मैंने दुनिया की कोई चीज छोड़ी खुदा की खातिर, तो खुदा वो दुनिया की चीज मुझे देगा या उससे बेहतर दे देगा। लेकिन ये चीज छोटी है, इससे बड़ा एक और काम करता है, वो क्या करता है, अपनी मोहब्बत बढ़ा देता है। अच्छा, जब इंसान के दिल में अल्लाह की मोहब्बत बढ़ती है तो वो अल्लाह की खातिर जिससे मोहब्बत करता है उससे कुर्बानी देता है, उसके लिए नहीं देता है। दुनिया में भी ऐसे होता है, जो किसी के लिए मोहब्बत करता है उसके लिए कुर्बानी देता है। फिर तो जब इंसान खुदा से मोहब्बत करता है तो कुर्बानी देता है या नहीं देता है, फिर खुदा के लिए कुर्बानी देता है। जब कुर्बानी देता है तो मज़ा आता है या बुरा लगता है? जब इंसान दुनिया में किसी से मोहब्बत करता है ना तो उसके लिए कुर्बानी देता है, और कुर्बानी दे के बड़ा मज़ा आता है। माँ अपने बच्चे के लिए जागती है तो बड़ा खुश होती है कि मैं बच्चे के लिए जागी थी। जब कोई खुदा से इश्क करता है तो खुदा के लिए कुर्बानी देता है और कुर्बानी दे के बहुत खुश होता है। अच्छा, हम समझ रहे होते हैं सख्ती में आ गया, सख्ती में आ गया, नहीं, वो सख्ती में नहीं आता, बहुत खुश होता है। क्यों? उसका दिल कहता है मैंने खुदा के लिए कुर्बानी दी है। इस तरह अल्लाह के रसूल की ज़ात थी, कुर्बान करते थे और कुर्बान होने के बाद अल्लाह के सामने शुक्रगुजार भी होते थे, कहते खुदा तेरा शुक्र है। अपने गम पे नहीं रोते थे, कोई अहले बैत अपने गम पे नहीं रोता था, अपने भाई के गम पे रोते थे। तो रसूल अल्लाह अपने गम पे नहीं रोते थे लेकिन सैयदा के गम पे रोते थे, उनके गम पे रोते थे। एक दफा तशरीफ फरमा थे, एक जानू पे इब्राहिम थे, एक पे हुसैन। हजरत जिब्राइल तशरीफ लाए, कहा कि अल्लाह ने यह चाहा है कि एक बच्चा कुर्बान करे, एक अभी कुर्बान करें और एक बाद में कुर्बान होगा, बहुत बड़ी कुर्बानी, आप किसे कुर्बान करेंगे? अल्लाह के रसूल ने एक नजर इब्राहिम को देखा, एक नजर इमाम हुसैन को देखा, कहा जिब्राइल से, जिब्राइल मैं इब्राहिम को कुर्बान करूंगा, हुसैन को मैं बचाऊंगा। कहा आपने ये फैसला क्यों किया? कहा कि इब्राहिम मेरा बेटा है, हुसैन फातिमा का बेटा है, फातिमा का दिल दुखे इससे बेहतर है मेरा दिल दुखे, मेरा बेटा जाए। पसंद करते थे, इश्क करते थे इमाम हुसैन से, उनकी खातिर कुर्बानी देके खुश होते थे कि मैंने हुसैन के लिए कुर्बानी दी। सब ने इमाम हुसैन के लिए कुर्बानी दी थी और इमाम हुसैन ने सबकी लाज रखकर ऐसी कुर्बानी दी जो खुदा चाह रहा था, ऐसी कुर्बानी दे दी। रसूल अल्लाह की वफात के अय्याम पर हैं हम लोग, अजीब व गरीब वाकयात रसूल अल्लाह के इश्क और मोहब्बत के जो इमाम हुसैन के लिए थी। एक आदमी बाहर से आता है, मदीने से लोगों के पास आता है, कहता है मैं जाहिल हूँ, मेरा कोई मकाम नहीं है, मुझे यहाँ मक्के में कोई जानता भी नहीं है, मदीने में अल्लाह के रसूल से मुझे एक काम है, किसको लेके जाऊँ उस रसूल अल्लाह के पास? लोगों ने बताया किसी को ले जाने की जरूरत नहीं है, खुद चले जाओ, रसूल अल्लाह करीम है, निपटा देते हैं, काम कर देते हैं, पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ती बाज़ोकात। कहने का ठीक है, लेकिन कोई तो होगा। फिर रसूल अल्लाह को देखा एक दफा कि इमाम हुसैन को अपने कंधे पे बिठाए हुए आ रहे थे, तो जैसे ही देखता है कहता है मुझे अब समझ में आ गया कि मुझे क्या करना है। इमाम हुसैन एक दफा एक जगह तशरीफ फरमा थे और बच्चे थे, तो गया इमाम हुसैन के पास, कहने लगा कि नवासे रसूल, क्या आप अपने नाना के सामने मेरी सिफारिश कर देंगे? इसको हम शफात कहते हैं ना। कहा आप मेरे शफी बन जाएंगे अपने नाना के सामने? कहा मैं करूंगा। कहा अगर मैं आपको अपनी गोद में लेके चला जाऊं तो आप मुझे इजाजत देंगे? कहा ठीक है। امام حسین کو گود میں لیا یا شاید ہاتھ پکڑا, ہاتھ پکڑ کے لے گیا یا گود میں لے گیا, رسول اللہ کے سامنے آیا اور کہا کہ اے اللہ کے رسول, آپ کو آپ کے نواسے حسین کا واسطہ. جیسے ہی رسول اللہ نے سنا گویا گریا کیا اور کہا تو نے اتنا بڑا واسطہ دیا ہے, اب تو جو مانگے گا میں کروں گا, تو نے مجھے حسین کا واسطہ دیا. حسین منی و انا من حسین, میں حسین سے ہوں, تو نے حسین کا واسطہ دیا. عزیزو بس انسان یہ سوچتا ہے کہ جس کو نبی نے ایسا رکھا, جس کی ذرا ذرا سی تکلیف پر تڑپ اٹھتے تھے, جو اگر مسجد میں آتے ہوئے لڑکھڑا کر کے بھی گرا تو رسول نے خطبہ چھوڑ دیا, پہلے حسین کو اٹھایا. تو ذرا اس لمحے کا سوچنا جب حسین قربان ہو رہے تھے, اس لمحے کو سوچو کہ جب حسین قربان ہو رہے تھے. روایت موجود ہے ام سلمہ کے خواب میں آئے, بی بی ام سلمہ ام المؤمنین ام سلمہ کے خواب میں آئے اور ان سے کہا کہ ام سلمہ غضب ہو گیا, میرا حسین شہید ہو گیا, میرا حسین مارا گیا. اللہ کے رسول سید الشہداء کے ساتھ تعلق اور اس تعلق کو دکھایا بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے. جب 11 محرم کا دن آیا, بی بی سید الشہداء کے لاش پر آئی, برابر کی مٹی کو ہاتھ میں اٹھایا, مدینے کا رخ کیا اور کہا اے اللہ کے رسول, یہ آپ کا حسین, مرمل بالدماء, یہ خاک اور خون میں ملا ہوا اس کا جسم یہاں پر ہے اور اس کا سر کوفہ اور شام کے بازاروں میں لے جایا گیا. اور عزیزو جب سید الشہداء علی اصغر کے لاشے پر آئے تھے اور لاشے کو دفنایا تھا تو خدا سے کہا تھا ربنا تقبل منا هذا القربان, اس قربانی کو ہم سے قبول فرما, اور بی بی زینب نے اس لمحے میں آ کر کہا خدایا اس قربانی کو ہم سے قبول فرما.
الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ماتم حسين.